الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. واتل عليهم نبأ الذي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے، الذی آتیناہ آیاتنا، جس شخص کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، فانسلخ منہا، اور وہ اپنے علم سے باہر نکل گیا، فأتبعہ الشیطان، اور شیطان نے اس پر قبضہ کیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. ولو شئنا لرفعناہ بها، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن یہ دنیا کی محبت میں اندھا ہو گیا، واتبع ہواہ، اور خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فمثلہ کمثل الکلب، اس شخص کی مثال ذلت کے اعتبار سے، رسوائی کے اعتبار سے اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر حملہ کرے تب بھی ہانپے، اگر حملہ نہ کرے تب بھی ہانپے. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، یہی حالت ہے ان لوگوں کی بھی جو ہماری آیتوں کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ واقعہ بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا عالم اور اس کا عبرتناک واقعہ بیان فرمایا ہے. علم و معرفت کے اعلی درجے پر ہونے کے باوجود اچانک وہ مردود ہو گیا، اور اس کے مردود ہونے کے اسباب بھی بتائے اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ واقعہ پڑھ کر سنائیں. اس شخص کے حال کا جس کو ہم نے بنی اسرائیل میں ایک مقتدا کی حیثیت دی تھی، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے تھے، بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، لیکن اس شخص کا حال کیا ہوا؟ ترقی سے تنزلی کی طرف، عزت سے ذلت کی طرف، علم سے جہالت کی طرف. آنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگی. ان دو آیتوں میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل فضل کے لیے، اہل عمل کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں اللہ نے رکھی. مختصر طور پر واقعہ عرض کرو. یہ جو واقعہ ہے، جس شخص کا نام ہے، قرآن میں اس کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن علماء مفسرین خصوصا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم کا نام بلعم سے یاد فرماتے ہیں کہ اس عالم کا نام بلعم تھا، بیت المقدس کے قریب رہتا تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا. ادھر فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پر فتح یاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ اب قوم جبارین کے پاس جائیں. قوم جبارین، چھٹے پارے میں ان کا واقعہ بتایا. یہ قوم جبارین میں سے انہیں اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کہ سارے کے سارے لوگ اس عالم کے پاس پہنچے. کہنے لگے حضرت آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ڈائریکٹ. ہم نے سنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر آ رہے ہیں اور اب ہم کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجیے. بلعم نے کہا افسوس سے کیسی بات تم کرتے ہو، جانتے نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرنا میں اپنے دین و دنیا کو برباد کرنا ہے. لیکن قوم نے جب بہت اصرار کیا تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں اللہ سے معلوم کر لوں کہ ایسی دعا جائز ہے یا نہیں. تو اس بلعم نے استخارہ جیسا عمل کیا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ ایسی دعا ہرگز جائز نہیں، ایسی دعا ہرگز نہ کرو. چنانچہ اس نے ہرگز انکار کر دیا کہ میں ایسی دعا نہیں کر سکتا، ایسی بد دعا نہیں کر سکتا. قوم نے دوسرا قدم اٹھایا، مال و دولت کا بہت بڑا انبار ہدیے کے طور پر حضرت کے سامنے پیش کیا، جو در حقیقت رشوت تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ بہت سامان لے کر گھر پہنچے، بیوی نے کہا قبول کر لو اور ان کا کام کر دو. مال کی محبت نے اندھا کر دیا اور بد دعا کے لیے وہ تیار ہو گیا. ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ، جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نکلنے والی تھی وہ بد دعا قوم جبارین پر لگ گئی. چلا اٹھے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا ہم تو ان کے لیے کر رہے کہہ رہے تھے اور تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. وہ بلعم کہتا ہے کہ یہ میں مجبور ہوں، میرے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ کیا نکل رہا ہے. جیسے ہی بد دعا ہوئی تو اس قوم پر تباہی ہوئی، اور اس پر بھی تباہی یہ ہوئی کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی. فوراً کہنے لگا دیکھو میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میرا دین بھی جائے گا، میرا دنیا بھی جائے گی. اب سب کچھ ہو گیا لیکن ایک چال تمہیں بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کی، وہ یہ ہے کہ تم ان کے لشکر میں اپنی عورتوں کو بھیج دو تاکہ وہ بے حیائی اور بدکاری کرے. اللہ کے نزدیک یہ بے حیائی اور حرام کاری انتہائی مبغوث ترین چیز ہے. جس قوم کے اندر یہ حرام کاری ہوتی ہے اللہ کی مدد وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. چنانچہ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی عورتوں کو اس لشکر میں داخل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی حرام کاری میں مبتلا ہوا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اسی دن اللہ نے ان پر طاعون کو مسلط کیا جس کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے ایک ہی دن میں. موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا، اللہ معاف کر دے. اللہ نے کہا جس جوڑے نے بدکاری کی ہے قتل کر کے ٹانگ دو تاکہ عبرت ہو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر فتح. تو دوستو یہ واقعہ ہے تفسیر کی کتابوں میں، اور یہ دو آیتیں اللہ نے قرآن میں جو فرمائی ہیں، اس آیت تو ان آیتوں میں واقعی غور کرنے کی چند باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اللہ نے اس عالم کو اس کو بہت بڑی دولت دی تھی، نعمت دی تھی، جو علم، اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کا دین، اللہ کا علم، اس سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس نے ناقدری کی. نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، ناقدری جتنی اتنی ہی ہوتی ہے، تو وبال بھی اتنا ہی بڑا آتا ہے. الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اتنا بڑا انعام دیا، لیکن فانسلخ منہا، اس علم پر وہ عمل چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑی ناقدری ہے علم کی. ہم ان آیتوں میں غور کرتے چلیں، علم پر عمل نہ کرنا یہ علم کی سب سے بڑی ناقدری ہے. جب تک وہ علم پر عمل کرتا رہا، شیطان اس پر مسلط نہیں ہوا. جب فانسلخ منہا ہوا تو فاتبعہ الشیطان ہوا. جب وہ اس علم سے عمل چھوڑا تو شیطان نے اس پر قبضہ کیا. جب تک علم والا، ایمان والا اپنے عمل پر، اپنے ایمان اور علم پر عمل کرتا رہے گا، شیطان کا اس پر قبضہ نہیں ہوگا. جیسے ہی شیطان کا اس پر قبضہ ہوا تو فکان من الغاوین، وہ تو گمراہ ہو گیا. اور دوسری بات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا. ترجیح کا مسئلہ آیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو بہت بڑی نعمتیں دی تھی، اگر اس پر عمل کرتا تو اور ہم اس کی ترقی کرتے. لیکن جہاں مسئلہ ترجیح کا آیا، ادھر مال ادھر علم، اس نے ترجیح، ولکنہ اخلد الی الارض، اس نے دنیا کی زمین کی چیزوں کو ترجیح دی، مال کی محبت میں اندھا ہو کر، اس لیے کہ خواہشات کے پیچھے چلا ہو. واتبع ہوا، خواہشات کے پیچھے چلا، تو اس کا وبال بھی اس پر آ پڑا. وبال کیا آیا؟ فمثلہ کمثل الکلب، ہم نے اس کی حالت کتے جیسی کر دی. عام جانور جتنے ہیں، جب تھکتے ہیں تو تب ہانپتے ہیں. کتا ایک ایسا جانور ہے، حملہ کرو تب بھی ہانپے، حملہ نہ کرو تب بھی ہانپے. ہم نے اس کی حالت کتے جیسی کر دی. اس لیے کہ ایک مقولہ ہے، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اس مردار چیز پر اس نے زندہ چیز کو قربان کیا. علم جو زندہ ہے اور دنیا جو مردہ ہے، زندے کو قربان کر کے مردے پر ترجیح دی، تو اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرو اپنی امت کے سامنے، اس میں بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں. سب سے بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے عبادت اور زہد پر، اپنے تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اپنے خیرات پر، اپنی نمازوں پر کوئی شخص ناز کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حالات کے بدلنے میں، حالات کے بگڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. قبولیت سے مردودیت پر آنے میں لمحے کافی ہیں. سورج کی شعائیں مٹی پر پڑتی ہیں تو مٹی چمکنے لگتی ہے. اگر مٹی ناز کرے کہ میرے اندر چمک ہے، سورج جب اپنا رخ بدلے گا تو مٹی کی اصلیت باہر آ جائے گی. یہ تو اس کا کرم تھا کہ مٹی چمک رہی تھی. یہ تو اس کا کرم ہے کہ کچھ عبادتیں ہو رہی ہیں، کچھ اعمال ہو رہے ہیں. لیکن جب کوئی آدمی ان پر ناز کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ بات پسند نہیں. حالات بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے اعمال کی توفیق دے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. دوسری عبرت کی بات اس میں یہ ہے، آدمی کو ایسے موقعوں سے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس میں دین کا نقصان ہو، علم کا نقصان ہو. اس شخص نے نہیں بچایا اپنے آپ کو، اس شخص نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے نہیں بچایا. مال کا ڈھیر سامنے آیا، بیوی کی محبت سامنے آئی، تو اس محبت نے ایسا اندھا ہوا کہ انجام سے بے خبر ہو گیا. مال کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی اتنی محبت مطلوب نہیں ہے کہ جو انجام سے بے خبر کر دے. اور جس میں اس کا اپنا آخرت اور اپنا دین ضائع ہو جائے. ایک اور عبرت کی بات یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے آدمی بچے اور ان کے ہدیے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ وہ ہدیہ ہدیہ نہیں ہوتا، ان کا ہدیہ رشوت ہوتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدیہ وہ تھا جو حضور کے زمانے میں دیا جاتا تھا، اب تو ہدیہ کہاں ہے، اب تو رشوت دی جاتی ہے. وہ فرما رہے ہیں ان کے زمانے میں زہر کو شکر بولیں گے تو کیا شکر ہو جائے گی؟ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا شراب کو شربت کا نام اور رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا. بڑی احتیاط، بخاری شریف کی روایت ہے قبیلہ اسد میں ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ آدمی زکات کا صدقے کا مال وصول کر کے آیا اور آ کر کہتا ہے یہ صدقے کا ہے اور یہ میرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ صدقے کا مال ہے اور ان لوگوں نے مجھے یہ ہدیے میں دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں بیٹھنا، کون دیتا ہے ہدیہ معلوم ہوگا، گھر میں بیٹھ پھر پتا چلے گا کہ کون ہدیہ دے گا. سارا کا سارا بیت المال میں جمع کیا. ہدیہ وہ تھا، ہدیہ وہ ہے جو بغیر کسی غرض سے دیا جائے. لہذا بلعام کا جو گمراہی کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ ہدیہ تھا، جو حقیقت میں رشوت تھی، کہ اس مال کی محبت میں اندھا ہو کر اس کو قبول کر کے اس نے بد دعا کی. تو بہرکیف اللہ نے اس واقعے کو بتایا قرآن کے اندر، اور اس سے ایک بنیادی چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس واقعے کا سارا خلاصہ، ایک آدمی کتنا بھی اپنے اعتبار سے علم، فضل، ایمان، اعمال والا ہو، لیکن ایک زہریلی چیز ہے نفس پرستی اور خواہش پرستی. جب یہ کسی کے اندر آ جائے تو اس کے علم کو تباہ و برباد کر کے علم کے ساتھ لے کے ڈوبے گی. قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں اللہ نے خواہشات کا ذکر فرمایا وہاں پر اس کے برے نتائج کو بھی بتایا. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ تعلیم کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک ہوا، دوسرا ہدا. ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو. آپ نے قرآن میں بہت دیکھا ہوگا ہوا ہوا ہوا، ومن اضل ممن اتبع هواه هواه، یہ ہوا خواہشات، ہدا ہدایت. پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ دو ہی باتیں، ہدایت پر چلنے کی، ہدایت کی اتباع کا حکم اور خواہشات کی اتباع سے ممانعت. دو الگ الگ راستے اور دونوں آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں، تضاد ہے. ایک آدمی ہدایت کے راستے پر چلے خواہشات پہ چل نہیں سکتا، ایک آدمی خواہشات کے راستے پر چلے ہدایت پہ چل نہیں سکتا. اور جس کو اللہ نے ہدایت دی، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہدایت دی، وہ اللہ کا احسان سمجھ کر خواہشات پر نہ چلے. یہ اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہشات کے اس گرم بازار میں ہم نے آپ کو ہدایت پر قائم کیا ہے، یہ احسان ہم نے آپ پر کیا ہے، اس کو احسان سمجھو. اور شکر کیا ہے؟ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، جاہلوں کے پیچھے مت چلو جو خواہشات پر چلتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہدایت جو احسان ہے اللہ کی طرف سے، اس احسان کا شکریہ یہی ہے کہ آدمی خواہشات سے بچے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے داؤد ولا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے مت چلو. اوپر کی آیت میں حضور سے خطاب، دوسری آیت میں داؤد علیہ السلام سے خطاب، دونوں اللہ کے نبی ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی کے طرف سے آنے والے جتنے انبیاء جتنے رسول ہیں سب کے سب معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، طاہر و مطہر ہیں، ان کے نفوس پاکیزہ ہیں. ایسے پاکیزہ نفوس کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خواہشات کے پیچھے مت چلو، ایک آدمی جو سر سے لے کر پیر تک گندا ہے، اب اس کے لیے کتنی بار کتنا اہتمام ہے اس بات میں. بڑوں کے لیے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو چھوٹے خود بخود اس میں آ جاتے ہیں، چھوٹے خود بخود اس میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا، ہدیناہ النجدین، دو راستے ہم نے ہر ایک کے سامنے کھولے، دو راستے، ایک خواہشات کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ. انسان کو دو راہے پہ کھڑا کر کے امتحان لے رہے، خواہشات آواز لگا رہی ہے، ادھر سے ہدایت آواز لگا رہی ہے. جب ہدایت آواز لگاتی ہے اس راستے پر چلو، اندر سے خواہشات مچلنے لگتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اس راستے میں 100 قسم کی رکاوٹیں، جذبات قربان، تمنائیں قربان، تمہاری آرزو قربان، سب قربان، من کا راجا بن، کہاں اس راستے میں جا رہا؟ وہ تو آسمانی قانون ہے، وہاں تو پتا مرتا ہے اپنا، کہاں جا رہا ہے؟ اس راستے پر چل، اس راستے میں تو اپنے من کا راجا بنے گا، من چاہی کرے گا، من چاہی کہے گا، اس پہ چل. تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم ہدایت پہ چلتے ہیں، دوسری قسم گمراہی پہ چلتے ہیں، تیسرے قسم کے لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں. ان کی نادانی یہ ہے، باغبان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، باغبان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی. یہ شاعر کہتا ہے کہ تھوڑا خواہش بھی ہو تھوڑا ہدایت بھی ہو، تھوڑا خواہش بھی ہو تھوڑا ہدایت بھی ہو. قرآن نے صاف اعلان کر دیا، دو الگ الگ راستے، دونوں کی منزل الگ الگ، دونوں کی لگام الگ الگ ہاتھوں میں ہے. ہدایت کی لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، خواہشات کی لگام شیطان کے ہاتھ میں. ہدایت کی منزل جنت ہے، خواہشات کی منزل جہنم ہے، صاف صاف. اور جب آدمی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، خواہشات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، تو وہ خواہشات اس کے جسم کے اندر، اس کے رگ و ریشے میں اتنا رس بس جاتے ہیں کہ وہ حق بات کو سننا گوارا نہیں کرتا. یہ خواہشات کا اثر ہے، ہدایت سے اتنا آگے نکل جاتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو حق ہی نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سيخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل. اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کیسے؟ کہ ان کے جسم کے رگ و ریشے میں خواہشات ایسی رچی بسی ہوئی ہوں گی، جیسے دیوانہ کتا کاٹتا ہے تو اس کے زہریلے اثرات جسم کے رگ و ریشے میں گھس جاتے ہیں. یہ شاعر کی، افسانہ نگار کی کوئی تشبیہات نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے جو حقیقت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شاعر، کوئی افسانہ لکھنے والا تشبیہات دے رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حقیقت والا ہے. دیوانہ کتا جب کسی انسان کو کاٹتا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم کے رگ و ریشے میں گھس جاتے ہیں، اور ہر آدمی اس سے بچنے لگتا ہے کہ بھئی اس کے اثرات بھی میرے اندر نہ آ جائیں. بالکل اسی طرح ایک آدمی جو خواہشات پر چلتا ہے، خواہشات اس کے جسم کے اندر، اس کے رگ و ریشے میں اتنا ادھر جاتے ہیں کہ ہدایت اس کو نظر ہی نہیں آتی، اور جب ہدایت نظر ہی نہیں آتی تو توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ توبہ اس کو کہاں نصیب ہوگی؟ توبہ تو اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل کا گوشہ خواہشات سے خالی ہو ذرہ برابر بھی، جس کے دل کے گوشے میں ذرہ برابر بھی خواہش، ایک گوشہ بھی جس میں خواہش نہ ہو، اس دل کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے. وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ ہدایت دے. یہاں تو دل ایسا ہو چکا ہے، اور پورا جسم اس کے اندر رگ و ریشے میں خواہشات سمیت کر جا چکی ہیں, جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا؟ اتخذ, جس نے اپنے خواہشات کو اپنا اللہ بنائے چل رہا ہے, کیا نتیجہ ہوا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم رکھنے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کریں گے جو خواہش پہ چلتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اللہ اس کے کان پر, اس کے دل پر, اس کے آنکھ پر مہر ماریں گے, پردہ ڈالیں گے. اب چیلنج کر رہے ہیں, فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, کون ہے اللہ کے بعد جو ہدایت دے؟ افلا تذکرون. اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو, ایک بات ہے آدمی جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے, لیکن اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ بعض گمراہیاں علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں, اور جو علم کی بنیاد پر جو گمراہ ہوتا ہے وہ جہالت سے بڑی گمراہی ہے. علم کی بنیاد پر جو گمراہ ہوتا ہے وہ جہالت سے بڑی گمراہی ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم رکھنے کے باوجود جس نے خواہش کو اپنا خدا بنایا, ہم اس کے دل پر, اس کے کان پر, اس کے آنکھ پر مہر ماریں گے, اس لیے کہ یہ ہدایت کے دروازے ہیں, اس پہ مہر ماریں گے. نہیں چاہیے تجھے ہدایت, کان پہ مہر, آنکھ پہ مہر, دل پہ مہر, ان راستوں سے ہدایت اترتی ہے. اب چیلنج ہو رہا ہے, فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, اب اللہ کے بعد کون تجھے ہدایت دے گا؟ بتا, تو نے تو خواہش کو اپنا خدا بنایا. اسی لیے دوستو, یہ خواہشات جتنی بھی ہیں, جہاں جہاں قرآن نے خواہش کا ذکر کیا وہاں اس کی برائی بیان کی. سب سے بڑی خواہش کی بیماری, فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, جو خواہش پر چلتا ہے وہ ہدایت سے ایگزٹ لے لیتا ہے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے تجھے ہٹا دے گی یہ چیز خواہش, یہ خواہش کا اثر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ اکبر, جس میں فرمایا, من احب ان یکرم الی دینہ, جو شخص اپنے دین کی قدر کرنا چاہے, جو دین, جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کی قدر کرنا چاہے, کیا کرے؟ فلیعتزل مخالطت الشیطان ومجالس الاہواء, کیا کرے؟ شیطانی افعال سے بچے اور خواہش پر چلنے والوں کی صحبت سے بچے. یہ نہیں کہ خواہش پر چلے نہیں ہے, ان کی صحبت سے بھی بچو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ فِي مَجَالِسَتِهِمْ, ان کی صحبت سے خواہش ایسے تمہیں زخمی کرے گی جیسے خارش اڑ کر لگتی ہے. خارش ہے نہیں, خارش کیسے اڑ کر لگتی ہے, اسی طرح ان کی نفس پرستی, ان کی خواہش تمہارے ایمان کو زخمی کر دیتی ہے. یہ تو اور آگے کی بات ہوگی, خواہش پر تو چلنا ہی نہیں چاہیے, اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی قدر یہی ہے کہ خواہش والوں کی صحبت سے بھی بچے. نفس پرست, جنہوں نے نفس کو اپنا خدا بنایا, جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا, ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. تو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ, آدمی اپنی نفس پرستی سے ہٹ کر خدا پرستی پر آ جائے, جس کا نام ہدایت ہے. اور روزے میں اسی بات کی مشق ہوتی ہے, چند چیزوں کو چھڑا کر اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے خواہشات نفسانی پر قابو پا سکے, اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے, جس کا نام تقویٰ ہے. تو بہتیس ان آیتوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کا عبرتناک واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو عبرت کے لیے, سبق کے لیے بتایا کہ کتنا بھی علم والا, فضل والا, کتنا بھی عمل والا, کتنا بھی عبادت والا ہو, لیکن خواہش ایسی چیز ہے, جب نفس پرستی, خواہش پرستی اس کے اندر آ جائے تو قبولیت سے مردودیت کی طرف آنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. اس لیے اللہ سے بار بار معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے, اور دیکھنی چاہیے اپنے عمل کی, اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے, کہیں میرے عمل میں کوئی خواہش کا تو دخل نہیں. کہیں میرے عمل میں کہیں خواہش کا دخل نہیں. خلیفہ معتصم باللہ بہت بڑا عیاش تھا, بہت بڑا عیاش, 100 مٹکے شراب کے آئے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, نام بھول رہا ہوں. انہوں نے دیکھا سمندر میں کشتی سے سارے مٹکے اتر رہے, ایک ایک مٹکے کو توڑا, ایک ایک مٹکے کو, آخر میں ایک مٹکا تھا چھوڑ دیا. خلیفہ معتصم باللہ نے ان کو بلایا, پوچھا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے اسی لیے بلایا ہے, مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اچھا کیوں کیا؟ اچھا جب کیا ہی تو ایک کیوں باقی رکھ دیا؟ کہنے لگے جب سارے اللہ کے لیے توڑ رہا تھا لیکن جب بات آخری مٹکے کی آئی تو میرے نفس نے کہا ارے کتنا بہترین کام کر رہا ہے, فوراً میں نے چھوڑ دیا, کہیں میرے اس عمل میں میرے نفس کا دخل نہ ہو جائے. جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, پورا قابو پا لیا اس نے, حضرت علی نے پورا اس پر قابو پا لیا, اچانک چھوڑ دیا, نہیں میرے نفس کا کہیں دخل نہ ہو, ہمارے عمل میں, ہمارے ایک ایک عمل میں نفس کا دخل نہ ہو. یہ بڑا باریک کام ہے, انتہائی خطرناک. ہر آدمی اپنی نفس کی نگرانی کرے. النفس کالطفل, نفس جو ہے دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. دودھ پیتے بچے کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے, کیا نہیں کھا رہا, کیا کھا رہا ہے, کیا دے رہے, ساری کی ساری. اس طرح ہم اپنے نفس کی نگہداشت کرتی ہیں, کہیں ہمارے کسی عمل میں نفس کا دخل آ جائے اور کیا کرایا سب برباد نہ ہو جائے اور اللہ کی نظر میں کل ہم پہنچے وہاں ہمیں جو ہے مردودیت کا لقب نہ مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرکیف اس واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے, خواہشات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر آ جائے, خدا پرستی کی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفسانی خواہشات سے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے, ہدایت والی زندگی اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. جو بھی ہم کام کریں اللہ کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اس میں ہمارے نفس کا ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو, ایسا اخلاص اللہ ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم کا, کرم کا معاملہ فرما. ہماری تراویح کو, ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے خواہشات, نفس پرستی کے جذبے کو نکال دے. اے اللہ تیری چاہت, تیری مرضی, تجھے راضی کرنے کے جذبے ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہر عمل میں, ہر کام میں اے اللہ اخلاص پیدا فرما. خواہشات کی اتباع سے حفاظت فرما. اے اللہ کس کس عمل میں خواہش کا دخل ہے اے اللہ تو ہی جانتا ہے. اے اللہ ہم اے اللہ نادان ہیں, ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب کو عافیت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ان مبارک دنوں کی, راتوں کی, اے اللہ ان مبارک لمحوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. پوری امت, پوری انسانیت پر رحم کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ مساجد کی, مدارس کی, حرمین شریفین کی, پورے دنیا اسلام کے, اے اللہ مسلمانوں کی, اے اللہ حفاظت فرما. جان مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے غلط فیصلوں سے, غلط شرور و آفات سے, فتنے و فساد سے, بلیات سے, اے اللہ حوادثات سے, اے اللہ پوری امت کی اور انسانیت کی حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.